الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.
میرے مرشد میرے شیخ عارف باللہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ, حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نصیحت فرماتے رہیے. ذکر جو ہے وہ امر ہے, یعنی حکم ہے, اور عربی قواعد کے اعتبار سے امر بنتا ہے مضارع سے, اور عربی قواعد میں مضارع زمانہ ہوتا ہے.
اتوار کے دن بھی اتنے ہی اسپیکر چلتا ہے لیکن آواز بہت اچھی ہوتی ہے, ایسی بیکار آواز ہے ہوش ہی نہیں ہوتا کہ کیسی گونج ہے کیا ہے. اب یہ بھی آپ لوگوں کو بات ہم سمجھائیں, بیان کریں یا آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ ٹھیک کرو.
عربی قواعد کے اعتبار سے مضارع میں دو زمانہ ہوتا ہے, حال اور استقبال, موجودہ زمانہ اور آئندہ زمانہ. اور امر کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ مضارع سے بنتا ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ اس میں مضارع کا اثر بھی ہوگا. لہذا اس لیے ذکر کا ترجمہ یوں فرماتے تھے کہ نصیحت فرماتے رہیے. مضارع کے اندر تجدد استمرار ہوتا ہے, تسلسل, کنٹینیویشن. تو لہذا ذکر میں مانے یوں نہیں کہ نصیحت کیجئے, بلکہ نصیحت فرماتے رہیے, کرتے رہیے, تاکہ تجدد استمرار اور تسلسل اس میں پیدا ہو جائے. آگے فرمایا کہ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ بے شک نصیحت مومنین کو نفع پہنچاتی ہے اور پہنچاتی رہے گی. نفع ملتا ہے اور نفع ملتا رہے گا. یہ ایسی مضارع, اس مضارع میں ایسی مضاربت ہے کہ نفع ملتا رہے گا. اور یہ نفع یقینی اس لیے ہے کہ جملہ اسمیہ ہے اور قواعد کے اعتبار سے جملہ اسمیہ ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے. دادا یہ نفع یقینی ہے کہ نصیحت سے نفع ضرور ہوگا، نصیحت سے فائدہ ضرور ہوگا. میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومنین کے اندر نصیحت کرنے والا خود بھی تو مومن ہے، لہذا جب نصیحت کرنے والا مومن ہے تو نصیحت کرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی عاجزی ہے، تواضع ہے کہ میں اپنے اندر جس بات کی کمی دیکھتا ہوں اس کو کہنا شروع کرتا ہوں، تو خود عمل کرنے کی توفیق پیدا ہوتی ہے. اس سے ایک بات یہ بھی آئی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا بے عمل نصیحت کر سکتا ہے کہ نہیں. ایک مسئلہ کہ ایک آدمی جو کوئی کام خود نہیں کرتا کیا وہ کسی کو کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو نصیحت، جو خود عمل نہیں کرتا لیکن نصیحت کرنا اس کے لیے جائز ہے. البتہ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو عمل خود کرتا ہوگا جب اس کی نصیحت کرے گا تو اس میں برکت ہوگی. اس لیے اگر ناصح، نصیحت کرنے والا اگر خود بھی عمل کرے تو اس کی نصیحت سے فائدے کے ساتھ برکت بھی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبتوں میں جو نفع تام ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی فرماتے ہیں، اس لیے برکت زیادہ ہوتی ہے. اور ہمارے نصیحت کرنے میں جو فائدہ تام نہیں ہوتا، مکمل فائدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود عمل نہیں کرتے. اس لیے عمل سے اس نصیحت میں گویا کہ جان پڑ جاتی ہے اور برکت پیدا ہوتی ہے، جائز ضرور ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی نصیحت اچھے کام کی کرے تو اس کو یہ نہ کہے خود تو کرتے نہیں ہو، یہ نہ کہے. اور نصیحت کرنے والے کو چاہیے کہ خود بھی کرے تو اس سے برکت ہو جائے گی. ایک بات اور میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ الیواقید والجواہر کے مصنف فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملاؤں کی نصیحت سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو فرمایا علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھ کو کسی کی نصیحت سے فائدہ نہیں ہوتا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ نصیحت سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، مومن کو تو فائدہ ہوگا. اب رہی بات کہ جی میں نصیحت کرتا ہوں وہ سنتا ہی نہیں ہے، تو تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ کے معنی عمل کرانا نہیں ہے، بلکہ تبلیغ کے معنی ہے بات پہنچانا، یہ معنی ہے. لہذا کوئی آدمی عمل کرے یا نہ کرے اس کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بات پہنچانے کا اجر انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں مل جائے گا. اس لیے آپ نے بھی فرمایا کہ بلغوا عنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغوا عنی ولو آیا کے بعد پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت. اللہ تعالی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا ایو الرسول بلغ، آپ تبلیغ کیجئے، بات پہنچائیے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ نے، آپ کے رب نے آپ پر نازل فرمایا. اس لیے بات پہنچائے وہ بات جو پہلو کی بات ہے، انہوں نے ہمیں پہنچائی، ہم آگے ویسے ہی پہنچائے، اس میں زیادہ اپنی شرح نہ کرے. اس لیے تبلیغ کے اصول میں بھی ہے کہ چھ نمبر سے باہر بات مت کرو. البتہ کوئی عالم اگر ہوگا تو وہ فرمائے گا اور اس کا حق بھی ہے. امر بالمعروف، کہ کوئی اور نیکی کی بات ہو چھ نمبر سے اضافی وہ کہے گا، اور یہاں تک کہ نہیں عن المنکر بھی کرے گا، یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ عالم فرمائے گا. کسی عالم کو چھ نمبر پر محدود نہیں کیا جا سکتا، وہ فرمائے گا. ہر ایک کا الگ الگ ہے نا، درجے ہیں درجے. یہ عام مسلمان کے لیے ہے جو تبلیغی جماعت میں جڑے ہیں، یہ ان عام مسلمانوں کے لیے کہ چھ نمبر سے باہر مت جاؤ. کیوں؟ کیونکہ علم ہے نہیں، نتیجہ یہ ہے کہ اپنے منہ سے عجیب عجیب باتیں نکالتے رہیں گے. اس لیے ان کو پابند کیا. تو بات پہنچانا اس کا اپنا اجر ہے، اس لیے نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے. اور اب نصیحت سے کب نفع اور فائدہ ہوگا؟ میرے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اور میرے مرشد ثانی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم، یہ دونوں حضرات یہ واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ حضرت مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہیں، اور خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ خانقاہ تھانہ بھون کے مہتمم بھی تھے حضرت مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ وہ حکیم الامت کو کہتے تھے بڑے ابا، بلکہ تھانہ بھون کے لوگ حضرت کو بڑے ابا ہی کہتے تھے سب کے سب. یہ بھی ایک ادب کی عجیب چیز ہے کہ سب بڑے ابا کہتے تھے. تو مولانا شبیر علی صاحب تھانوی، جن کا کراچی میں انتقال ہوا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے نصیحت کی، وہ سگریٹ پیتا تھا. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سگریٹ دو لفظوں کا مرکب ہے، دو لفظوں سے مل کر بنا. دو لفظ کیا ہے؟ ایک تو ہے سگ، سگ مانے کتا، اور ریٹ مانے چوہا. سگ فارسی میں کتے کو کہتے ہیں، اور چوہے کو انگریزی میں ریٹ کہتے ہیں. تو فرمایا سگریٹ، یہی. اور یہ عجیب ایک حماقت ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ جو سگریٹ بیچی جاتی ہے اس پر قانوناً یہ لکھنا ضروری ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، پھر بھی بیچی جاتی. جس کا ضرر سرطان یعنی کینسر پیدا کرتی ہے پھیپھڑوں کا، ضرر اور نقصان واضح ہے، اس کو بند کرنا چاہیے. اور کسی نے کہا کہ سگریٹ کے دو کنارے ہوتے ہیں، ایک کنارے پر آگ ہوتی ہے، سگریٹ کے ایک کنارے، ایک سرے پر آگ اور دوسرے سرے پر احمق ہوتا ہے. تو فرماتے کہ اس کو نصیحت کی میں نے، کہا کہ سگریٹ چھوڑ دو، اس نے سگریٹ نہیں چھوڑی. حضرت مولانا شبیر علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو 100 مرتبے کہا، اس نے سگریٹ نہیں چھوڑی. فرماتے جب 101 مرتبہ کہا تب اسے چھوڑی. فرماتے میں نوٹ کرتا رہا تو اس نے پینا نہ چھوڑی, ہم نے کہنا نہ چھوڑا. اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک عاشق مرید تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن مرزوب رحمت اللہ علیہ, ڈپٹی کلیکٹر تھے. محبت کا مقام دیکھیے کیا ہوتا. خواجہ صاحب بولتے بہت تھے, سوالات بھی کرتے تھے, تو حکیم الامت ڈانٹتے بھی تھے ان کو. اور خواجہ صاحب کی گفتگو محبت عجیب تھی, فدا تھے. تو خواجہ صاحب کو ایک مرتبہ حکیم الامت نے ڈانٹ کر باہر نکال دیا خانقاہ سے, بستر بھی, نکل جاؤ. اتباع اتنی کہ شیخ کی بات مانی, دروازے سے بستر اٹھا کے چلے گئے. یہ ہے اتباع. اور محبت ایسی کہ خانقاہ کے باہر فٹ پاتھ پر بستر ڈال دیا. کسی نے کہا کہ آپ کو تو خانقاہ سے نکال دیا, آپ چلے جائیں, یہاں کیوں پڑے ہیں؟ فرمایا خانقاہ سے نکالا ہے نا, خانقاہ تو حکیم الامت وہاں کے محتمم بڑے ہیں, سرپرست ہیں, وہاں ان کا حکم چلے گا, لیکن یہ زمین میونسپلٹی کی ہے, وہاں ان کا اختیار ہے, یہاں میرا اختیار ہے. نکالنا ان کا اختیار ہے, وہ میں نکل گیا, لیکن نہ بھاگنا وہ میرا اختیار ہے. پھر ایک شعر لکھ کر بھیجا کی ملومت کو. کیا محبت کی بات ہے واقعی, کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے, کہیں ان کی کہیں میری. اگر نکالنے کی حکومت ان کی ہے تو نہ بھاگنے کی حکومت ہماری ہے. بس سوچو شیخ کے دل پر کیا گزری ہوگی. حضرت نے واپس بلا لیا. سبحان اللہ, محبت کی بات ہے. تو نصیحت کرنا نہ چھوڑے, لیکن کہے محبت سے. نکیر, یہ ضروری اور واجب اور ضروری ہوتی ہے, یعنی روک ٹوک کرنا. لیکن اس نکیر کے ساتھ یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ نکیر واجب اور ضروری تو ہے, لیکن تحقیر حرام ہے. کہ جس مسلمان میں اگر کوئی برائی موجود ہے اس کو روکے گا ٹوکے گا, لیکن اس وقت میں بھی اس کو حقیر سمجھنا حرام ہے. اتنا نازک راستہ ہے یہ. تو نصیحت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. کہتا رہے محبت سے, کہتا رہے, انشاءاللہ تعالی چوٹ لگے گی. کوئی مضمون ذہن میں ہے نہیں, جو اللہ تعالیٰ دیتے جائیں گے آگے بڑھاتے جائیں گے, اگرچہ متفرقے سے. ایک چیز جو اصلاحی نقطہ نظر سے بہت ضروری ہے, وہ چیز ہے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظنوا بالمومنین خیرا, مومنین سے نیک گمان رکھو, بدگمانی حرام ہے. اور بدگمانی کیا ہے کہ ایک آدمی سے کوئی برتاؤ ہوا, کوئی معاملہ ہوا, وہ اپنے مزاج کے مطابق نہیں ہے, تو میں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا. اس کو کہتے ہیں بدگمان, یعنی کسی سے گمان قائم کیا, خیال کس کے بارے میں اچھا نہیں برا کیا. مثلا اس کی ایک مثال ہے, دیکھیے ایک آدمی کسی سے ملنے گیا, جیسے ہی وہ پہنچا وہ آدمی فوراً اٹھ کے چلا گیا, سلام ہوا, اس نے کہا السلام علیکم, اس نے کہا وعلیکم السلام, اس نے کہا مجھے ضروری کام ہے. ایک مثال سمجھا رہا ہوں میں. اب وہاں پہنچا تو اٹھ کے چلے گیا, اس نے کہا دیکھو میں آیا نا, یہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے, یہ برا گمان ہے, اس کو کہتے ہیں بدگمانی. اب وہ کیوں اٹھ کر گیا؟ بعض ملتا انسان بیٹھا ہوتا ہے اچانک استنجا لگ گیا, اب اوروں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کو استنجا لگا, اٹھ کے جانے لگا, اتنے میں کوئی اور آ گیا, اس نے کہا اچھا میں ذرا ضروری کام سے جا رہا ہوں, اب یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ میں واش روم اینڈ لیٹرین جا رہا ہوں. جب مومن نے کہہ دیا کہ مجھے ایک ضروری کام ہے, اس لیے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مومن کے عذر کو قبول کرو, کوئی عذر پیش کرے اس کو قبول کرو. اب اٹھ کر چلے گیا, کہا دیکھو یہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے, اس لیے اٹھ کے چلے گئے, یہی نا بدگمانی, اس کو کہتے ہیں بدگمانی. زیادہ تھا اسے پوچھ لیتے, بھائی میں آیا تھا آپ چلے گئے تھے, بھائی برا گمان آ رہا ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ شریعت کا ایسے وقت میں حکم یہ ہے کہ اچھا گمان قائم کرے, کہ خود ہی اس کہے کہ یار اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ اٹھ کر چلا گیا. ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہماری اصلاح نہیں ہے, اس لیے ہم برا گمان اور برا خیال کرتے ہیں, جبکہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ اچھا گمان اور اچھا خیال کرو. کہ نہیں ملے یا کوئی بات ہوئی, میرے ساتھ کوئی معاملہ کیا, تو ضرور اس میں کوئی عذر ہوگا اس کا. کھانے کو مثلا کھانے کو نہیں پوچھا, چائے نہیں پوچھی, انسان ہے دس باتیں ہوتی ہیں, اپنے اوپر سوچے تو پھر اس کو خود ہوتا ہے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھے گمان پر, یعنی کسی آدمی نے اچھا گمان کیا, قیامت کے دن اچھے گمان پر مفت میں اجر اور ثواب ملے گا, صرف گمان کرنے پر. اور اگر بدگمانی کی تو فرمایا مقدمہ چلے گا, اور وہ مقدمہ یہ ہوگا کہ بتاؤ کیا دلیل ہے تمہارے پاس. اور ہم لوگوں کی, ہمارے خاندان, ہمارے بھائی بہن, ہمارے رشتے دار, دوست احباب مسلمان, ہم لوگوں میں یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ذرا سی بات پر برا گمان کر لیتے, ذرا ذرا سی بات کہ جی میں ملنے گیا وہ نہیں ملے, ہمیں اس, اب انسان دعوت دیتا ہے تو تقدیم اور تاخیر ہوتی ہے نا, کسی کو پہلے دیتا ہے کسی کو بعد میں, اور وہ تاخیر کیا ہوتی ہے, تقدیم اور تاخیر عموماً اس وجہ سے ہوتی ہے کہ خیالات, اچھا یار اس کو دعوت دینی ہے چلو اس کو دے دی, اب یاد آیا اس کو بھی دینی ہے, تو کسی کو پہلے کسی کو بعد میں. اور اگر یہاں بدگمانی کرنی ہے تو بڑا آسان کام ہے, اچھا ان کو پہلے دعوت دی اور مجھے بعد میں پوچھا, ہوگی نا بدگمانی, کتنی آسان ہے, یہ ہے بدگمانی. ارے بھائی اس کو تو پہلے دعوت دی اور مجھے بعد میں دعوت دی, یہ ہے بدگمانی کے چیزیں. انسان کبھی کسی سے ملنے جاتا ہے, اس کو کوئی عافیت ہوتی ہے, راحت ہوتی ہے, کبھی کھانا بھی کھلاتا ہے, دوسرا ملنے گیا تو اس کو چائے بھی نہیں پوچھی, ہاں بھائی دیکھو ان کو, ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہے بھائی, وہ ہے نا دوسرے آتے ہیں ان کو تو بڑی لفٹ کراتے ہیں. ایسا نہ کریں, برے گمان پر دلیل دینی پڑے گی, اور جس سے ہم برا گمان قائم کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے آسان کام ہے کہ پوچھے بھائی آپ نے ایسا کہا, آپ نے ایسا کہا, یہ مجھے پتا چلا, اسی سے پوچھ لے بھائی کہ مجھے بتا دیجیے کہ اصل صورتحال کیا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ میرے شیخ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت کی گھر والی نے کسی کی شکایت کی, حضرت فرمایا اچھا رکو، انہی صاحب کو بلوا لیا، ان کو پردے سے کھڑا کیا، گھر والی کو بولا ہمیں بتاؤ کیا بات ہے. اب وہ کہہ رہی لو جی آپ تو مجھے ذلیل کر رہے. فرمایا بھائی جو بات ہے سامنے بولو نا. یہ ہوتی ہے، سامنے بات ہو جائے بات ختم، جس کی شکایت کرنی ہو کر ڈالو. اور حدیث شریف میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ لا يدخل الجنت قطات، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور ہمارے ہاں چغل خوری عام ہے، اور قطات یعنی چغل خوری کرنا کیا چیز ہے کہ نقل الکلام علی وجہ الفساد، کہ کسی کلام کسی کی بات کو نقل کرنا، کلام کو نقل کرنا فساد کی نیت سے، جھگڑا کرانے کی یا ڈانٹ پڑوانے کے لیے، یہ چغل خوری ہے. جھگڑا یا فساد کے لیے، ڈانٹ پڑوانے کے لیے، یہ چغل خوری ہے. اور اگر اصلاح کی نیت سے ہو، نقل الکلام علی وجہ الفساد، اصلاح کی نیت سے ہو، مثلا مرید کی بات شیخ کو بتائی جائے، اولاد کی بات اس کے ماں باپ کو بتائی جائے، اصلاح کر سکتا ہے نا. چھوٹے کی بات بڑے کو بتائی جا رہی ہے تو مقصد کیا ہے کہ وہ بڑا اپنے چھوٹے کی اصلاح کر سکتا ہے، تو پھر یہ چغل خوری نہیں ہے. متانا مقصود ہے کہ جی یہ اپنے شاگرد اپنے مرید کو دیکھے یہ کرتا ہے. اب مرید جا کے بیوی کو یہ نہیں بول سکتا کہ خبردار چغل خوری مت کرنا، کیونکہ جنت میں داخل نہیں ہوگی. یعنی وہ چغل خوری نہ کرے، تم اس کے ساتھ جو چاہے کرتے رہو، تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ خود تو کرتے نہیں ہیں. کیونکہ آج کل کے جو مریدین ہیں نا، آج کل کے مریدین کو جب شیخ کو خط لکھتے ہیں، اتنے فضائل لکھتے ہیں کہ دل چاہتا ہے شیخ کا کہ اتنا بڑا اللہ والا تو میں بھی نہیں ہوں جتنا بڑا یہ. تو ہونا یہ چاہیے کہ میں اس سے بیعت ہو جاؤں، کیونکہ پورا خط فضائل سے بھرا ہوتا ہے، اور وہ ایسی ایسی فضیلتیں ہوتی ہیں کہ شیخ کہتا ہے یار یہ کام تو میں بھی نہیں کرتا، اتنا بڑا اللہ والا یہ. مجبور ہوتا ہے، ورنہ شیخ کو چاہیے کہ مرید سے کہے کہ تو مجھے بیعت کر لے بھائی. اب مرید بھی اپنی اصلاح کی بات نہ کہے، اور پھر کوئی غلط بات ہو کوئی اور بھی نہ بولے، تو پھر کیا بچے گا؟ اس لیے فرمائے کہ لا يدخل جنت قطات، اصلاح کی نیت سے کسی بات کو نقل کیا جائے تو وہ چغل خوری نہیں کہلائے گی. اس کی ایک مثال اور بھی دی، حضرت ہی کی مثال ہے. فرمایا کہ دو بھائیوں میں جھگڑا ہے، دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں، اچھا دل دونوں کا چاہتا ہے، لیکن یہ جو بیچ والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دو مسلمانوں کو لڑانے والے، اس نے ایک دوسرے کی، ظاہر بات ہے انسان بیٹھتا ہے دل دکھتا ہے کہ میں بڑے بھائی نے یہ کیا، یا چھوٹے بھائی نے یہ کیا، میرے رشتے دار نے یوں کیا، یا میرے ساتھ یوں کیا. اب وہ کہتا ہے تو اگلا بھی، یہ نہیں کہ کوئی اس کو اچھا وہ کرے تو اچھا یار یہ تو واقعی تمہارے ساتھ بہت برا ہوا. یعنی اگلا آدمی کہتے ہیں جلتی پہ تیل چھڑکنا. اب اس میں اصلاح کیسی ہے؟ اس نے سنا بڑے بھائی کے بات کی کہ جناب سنائیں کہ آپ چھوٹے بھائی سے نہیں ملتے، اس قابل ہے وہ چھوٹا بھائی ہے، اس کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہیے، میرا تو دل چاہتا ہے میں اس کو گولی مار دوں. اس نے کہا ہے کیوں بھائی، میں تو حیران ہو گیا کہ آپ کا چھوٹا بھائی وہ تو آپ کی محبت میں مرا جا رہا ہے، جب جاؤ تو کہتا ہے کہ وہ میرا بڑا بھائی ہے میرے باپ کی جگہ ہے. اب یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا بڑا بھائی ہے میرے باپ کی جگہ ہے، بس میرا تو میں موقع ملے تو میں اس کے قدموں میں گر جاؤں معافی مانگوں اس سے. نہیں جھوٹ بولتا وہ. کہا جھوٹ کیا بولتا ہے، میں ہوں گواہ. کہا اچھا. جب انسان یہ بات سنتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، کہا تو پھر آتا کیوں نہیں ہے؟ کہا بس آتا اس لیے نہیں کہ اسے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی. کہا کیسے ڈر لگتا ہے؟ ادھر چھوٹے بھائی کے پاس گیا. کہہ رہے بھائی آپ بڑے بھائی کے پاس جاتے نہیں. کہ کیسے جاؤں؟ وہ تو مجھے گولی مار دے گا. آج کل نسوار بھی چھوڑی ہوئی ہے تو دماغ ویسے ہی بلڈ پریشر ہائی چل رہا ہے, وہ تو مجھے گولی مار دے گا. کہا گولی نہیں مارے گا, وہ تو آپ کی محبت میں مرا جا رہا ہے کہ منتظر ہے. ظاہر بات ہے آپ چھوٹے ہیں, آپ کو جانا چاہیے, وہ بڑا ہے, آپ چلے جائیں اس کے بعد. کہا نہیں مجھے. کہا نہیں بھائی وہ تو آپ کی محبت میں بس یوں کرنا, جانا اس کے قدموں میں گر جانا, گلے سے لگ جانا. کہا اچھا اب دیکھیے دونوں کو, ادھر بھی جھوٹ ادھر بھی جھوٹ, لیکن مقصود کیا ہے اس کا؟ اصلاح, کہ دو بھائیوں میں محبت پیدا ہو جائے. سراسر جھوٹ بول رہا ہے لیکن اب اس جھوٹ پر کہ دو بھائیوں کو متحد کر رہا ہے, آپس میں ملا رہا ہے, تو اس جھوٹ پر بھی اس کو اجر ملے گا. اب وہ آئے, اب دونوں بھائی, ظاہر بات ہے بھائی بھائی ہوتا ہے, محبت محبت ایسے اس کو دل سے نکالا جا سکتا ہے؟ وقتی طور پر اس میں گرد و غبار اس پر پڑ جاتا ہے. بس وہ آئے, اب دونوں بھائی مل گئے, شیر و شکر ہو گئے, معافی تلافی ہوئی, اب اس کلام پر اس کو اجر مل رہا ہے. اور اگر سچی وہ بات کہ ایک بھائی نے کچھ بات پر کچھ دوسرے بھائی کو بول دیا, مجلس میں سننے والے نے اس کو سن کے بڑے بھائی کو نقل کر دیا کہ چھوٹے بھائی نے بولا, ایسی باتیں نقل کی جاتی ہیں, خاموش رہا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں چغل خوری. کہ جبکہ اصلاح بھی نہیں ہے, خاموش رہے کہ ادھر کی بات ادھر لگانا. اس پر ایک واقعہ یاد آئے کہ ایک شخص نے, ایک بدعتی آیا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس. حضرت ماں قاسم صاحب نانوتوی بھی عجیب آدمی تھے. آپ تصور کریں کہ تھانہ بھون سے ایک بھنگی آیا, جمع دار, ایک بھنگی آیا. حضرت نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا تھانہ بھون سے آیا. بس دل کی حالت عجیب ہو گئی. چارپائی بچھائی, اس پر سفید چادر چاندنی بچھائی, اس کو عزت سے بٹھایا اور اس کے لیے بڑھیا ناشتہ منگوایا. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا, ایک بھنگی کا آپ اتنا اکرام کر رہے ہیں؟ فرمایا تمہاری نظر تو اس بات پر ہے کہ یہ بھنگی ہے, اور میری نظر اس بات پر ہے کہ میرے شیخ کے وطن سے آیا ہے. زاویہ محبت وہ چیز ہوتی ہے جو زاویہ نظر بدل دیتی ہے. جب محبت پیدا ہوتی ہے زاویہ نظر بدل جاتا ہے. سوچے جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت ہوگی, مخلوق کو کس نظر سے دیکھے گا وہ؟ سبحان اللہ. فرمایا کہ یہ تو میرے شیخ کے وطن سے آیا, تمہاری نظر اس پر تم بھنگی, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں میرے شیخ کے وطن سے آیا, میرے محبوب کے دیار سے آیا. مارومی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے, محبت کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ وہ کتا جو میرے محبوب کی گلی میں رہتا ہے, میں اس کا ایک بال شیر نر کو دینے کو تیار نہیں ہوں. سبحان. کیوں؟ کیونکہ میری لیلا کی گلی میں رہتا ہے. تو حضرت نے, حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس بدعتی کا اکرام کیا, اس کو بٹھایا, عزت سے بٹھایا. ایک صاحب نے جا کر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ حضرت ایک بدعتی آیا تھا اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ ایسا. تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے, بدعتی کا اکرام نہیں کرنا چاہیے. اب اس نے کیا کہ حضرت نانوتوی کے پاس آیا. حضرت نانوتوی کے پاس آ کر کہا کہ حضرت گنگوئی تو یہ فرما رہے تھے کہ بدعتی کا اکرام نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی نظر, فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشرک کا بھی احترام کیا, اس کا بھی اکرام کیا, عزت سے بٹھایا, لہذا مشرک سرداروں کے لیے آپ نے اپنی چادر بچھا دی تھی. اس نے اب یہ بات جا کر نقل کی حضرت گنگوئی کو. پھر اب دیکھیے نقل ہو رہا ہے نا. تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشرک کے اکرام میں فساد نہیں ہے اور بدعتی کے اکرام میں فساد ہے. یعنی آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ ایک عام کافر ہے, ہندو, یہودی, نصرانی, عیسائی, یہ یہودی, نصرانی, عیسائی اپنے کو مسلمان نہیں کہتا, اس لیے ان کا مسئلہ اور ہے. لیکن قادیانی جو ہے وہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے, اس لیے اس کا حکم اور ہے. قادیانی کا حکم کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, اور دھوکے باز کا حکم اور ہے. کوئی یہودی, کوئی نصرانی, کوئی ہندو کبھی اپنے کو نہیں کہے گا کہ میں مسلمان ہوں, وہ دھوکہ نہیں دے, کہے گا صاحب میں نہیں ہوں مسلمان. اور قادیانی جو کہ مسلمان نہیں ہے, کافر ہے, وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں مسلمان ہوں, دھوکہ دے گا. اس لیے اس کا حکم اور ہے, فرق آیا نا. لہذا مشرک کبھی اپنے کو مسلمان بھی نہیں بولے گا اور عاشق رسول بھی نہیں بولے گا, لیکن بدعتی تو یہی کہے گا کہ میں عاشق رسول ہوں. اس لیے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ بدعتی کے اکرام میں فساد ہے, تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ کے بعد پھر آئے, وہ شخص پھر آیا, حضرت نے فرمایا چپ کر کے بیٹھ جاؤ, تم ادھر کی بات ادھر لگا رہے ہو, لڑائی جھگڑا کرا رہے ہو, یہ ہے چغل خوری کہ ادھر کی ادھر. اب ان حضرات کی نظر کس بات پر ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, حکیم الامت نے بھی اس واقعے کو سنا ہے, کہ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ, اب ان اللہ والوں کی نظر کس بات پر ہوتی ہے, ہمارے لیے ان کی اتباع نہیں ہے, لیکن ان کا مقام کیا ہوتا ہے. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑوں میں سے گزرے ہیں, بڑے عجیب آدمی تھے, صاحب تقویٰ, صاحب علم. حضرت ایک دفعہ کی سفر پر جا رہے تھے تو ایک جگہ ویران مسجد نظر آئی, علاقے والوں سے کہا کہ بھائی حضرت نے دیکھا مسجد ہے ویران, اس کو صفائی کی, اذان دی, کوئی بھی نہیں آیا, اکیلے نماز پڑھی حضرت نے. نماز پڑھ کے باہر نکلے تو علاقے والوں سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, یہاں مسجد موجود ہے لیکن کوئی نماز نہیں پڑھتا. دو تین لوگوں سے ملے تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک خان صاحب رہتے ہیں. خان صاحب سے مراد یہ خان صاحب نہیں ہے, ہندوستان میں جو کے لوگ جو افغانستان وغیرہ سے آئے ہوئے تھے نا, وہ لوگ بھی خان صاحب مہاجر بھی ہوتے, جیسے آج مہاجر ہیں خان صاحب کہلاتے ہیں, کیوں ان کے باپ دادا افغانستان کے, تو ہجرت کر کے آ جاتے تھے, آ گئے تھے مغل کے زمانے میں, تو وہ گاؤں کے بڑے کہلاتے تھے خان صاحب. تو فرمایا کہ حکیم الامت نے کہ وہ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک خان صاحب ہیں, یعنی وہاں کا ایک سردار ہے, اگر وہ نماز پڑھ لے تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی نمازی ہو جائیں گے. اس لیے بعض مرتبہ ہمارے لوگوں نے, بڑوں نے نوابوں کا اکرام کیا یا مالداروں کا اکرام کیا, ان کا ذرا لحاظ رکھا, اس نیت سے نہیں. مارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدزدی شاہرا, کہ تم کسی بادشاہوں پر یہ الزام مت لگاؤ کہ ان کو انہوں نے چوری کی ہے, یہ الزام مت لگاؤ. متہم کم کن, متہم معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, متہم کم کن بدزدی شاہرا, تہمت کم لگاؤ. اب یہاں تو کم کن یعنی تھوڑی تہمت لگاؤ, زیادہ نہ لگاؤ. تو یہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ بعض مرتبہ قلیل کے ایسے مراد نفی ہوتی ہے, لہذا اللہ والوں پر تہمت مت لگاؤ. بدزدی شاہرا, ان اللہ والوں پر یہ تہمت مت لگاؤ کہ یہ مال اور چوری کرتے ہیں بادشاہوں پر. کوئی کہے کہ بادشاہ چوری کر رہا ہے, حیرانی ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ جی سبزی کے ٹھیلے پر گیا اور وہاں سے آلو چورا لیا, بادشاہ اور آلو چورائے گا؟ یہ اللہ والے, سچے والے اللہ والے ہوں گے, مال پر مریں گے. اس نے فرمایا متہم کم کن بدزدی شاہرا, اور عیب کم کو بندائے اللہ را, کسی کی عیب جوئی مت کرو اور غیبت مت کرو, اللہ کے بندے بنو. تو اس لیے اب ہمارے اکابر نے بعض مرتبہ دنیاوی وجاہت والے مالدار نوابوں کا اکرام کیا, کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ ان کا ایک اثر ہوتا ہے، تو جب بڑے پر محنت بعض دفعہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کتنے چھوٹے خود بخود. لہذا دیکھا گیا کہ ایک سردار ایمان لے کر آیا، اس کی وجہ سے پورا پورا قبیلہ اسلام لے کر آ گیا. کسی قوم کا جب شریف آدمی، بڑا آدمی ایمان لاتا ہے، لاتا تو اس کی وجہ سے پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا. اور یہی نیت سے اگر کیا تو ایمانی لالچ میں ہمارے بزرگوں نے کبھی کسی فاسق سردار پر یا کسی فاسق بڑے آدمی پر محنت کی کہ وہ بڑا ہو جائے گا اچھا تو اس کی وجہ سے سارے اچھے ہو جائیں گے، اس کے ماتحت اثر ہوتا ہے نا. تو لوگوں نے بتایا کہ اگر وہ خان صاحب، اگر وہ نماز پڑھ لیں، ان کی وجہ سے علاقے والے لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں گے. تو حضرت نے پوچھا وہ کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ لوگوں نے بتایا وہ اس لیے نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز کیا پڑھے گا، شراب کا اس کو نشہ ہے، ایک تو شراب بہت پیتا ہے اور دوسرا زانی ہے وہ، ہر وقت فاحشہ عورتیں اس کے گھر میں رہتی ہیں. یہ دو حرام کام میں وہ مبتلا ہے وہ. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ نے پوچھا کہاں ہے اس کا گھر، لوگوں نے بتایا کہ حضرت اس کا گھر فلاں جگہ پر ہے. حضرت پہنچ گئے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، خان صاحب باہر نکلے، بلایا، پوچھا. حضرت نے اس کو صرف اتنی سی نصیحت کی، فرمایا کہ اللہ کے بندے اگر تو نماز پڑھ لے گا تو تیری وجہ سے کتنے لوگ نمازی بن جائیں گے. دل سے نکلی بھی بات، دل کی بات زبان سے نکل کر دل پر اثر کرتی ہے. تقریر نہیں حضرت کی، سب اتنا فرمایا کہ اگر تو نماز پڑھ لے تیری وجہ سے دوسرے لوگ نمازی ہو جائیں گے. اب حضرت کا اللہ والوں کی ایک شخصیت ہوتی ہے اور ان کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ ایک روب بھی عطا فرماتے ہیں، ایک وقار ہوتا ہے، ایک چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے. اصل میں وہ نور ایسے نہیں بنتا کہ جی ہم بڑی بڑی مونچھیں رکھیں گے اور ایسے فرعون کی طرح بیٹھیں گے تو لوگوں میں روب ہوگا، اس سے نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ جو ان کے دل میں، ان کا قلب حامل تجلیات الہیہ، یعنی یوں کہیں کہ جن کے دل میں مولا ہوتا ہے ان کا چہرہ ترجمان مولا ہوتا ہے، ان کا چہرہ گواہی دیتا ہے کہ ان کے دل میں مولا ہے. لہذا حضرت نے بات فرمائی، اس نے سب اتنا کہا کہ مولانا صاحب میں تو بری عادت میں مبتلا ہوں، برے کام کرتا ہوں اور مجھ سے وضو نہیں ہوتا. اس نے ایک بات بنائی، اس نے کہا کہ حضرت مجھ سے وضو نہیں ہوتا. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اسے فرمایا تو بغیر وضو ہی پڑھ لیا کر، اور یہ فرما کر یہ فرمایا. تو اس نے کہا اچھا حضرت میں وعدہ کرتا ہوں، اور وعدہ لیا کہ دیکھ تو نماز پڑھ لے چاہے بغیر وضو آ جا. اب لوگ اس بات کو تو دیکھ لیتے ہیں، آگے کیا کیا حضرت نے؟ یہ بات اس کو فرمائی، آخر بتائیے بغیر وضو نماز کی اجازت ہے؟ نماز ہی نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو بہت خطرہ، ایمان کو خطرہ ہے بغیر وضو نماز پڑھنا، ایمان کا مسئلہ ہے. اب ادھر حضرت نے کیا کیا؟ اس کو یہ فرمایا، اس نے کہا اچھا حضرت ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں مسجد آؤں گا. ادھر مسجد آئے حضرت، اب سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد شروع کر دی کہ اللہ میرا کام تھا زبان سے کہنا اور بات آگے پہنچانا، دل کا بدلنا آپ کے اختیار میں. سجدے میں گر کر آنسو کے ساتھ اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا کہ اللہ میں نے تو اپنی بات کہہ دی ہے، اب دل بدلنا تیرے اختیار میں. بس چوٹ لگ گئی. عصر کی نماز کے وقت جب قریب آیا، اس خان صاحب کو وعدہ یاد آیا، اس نے کہا چلو آئندہ تو میں بغیر وضو پڑھ لیا کروں گا، ابھی تو غسل کر لیتا ہوں. غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، مسجد آ گیا، نماز پڑھی، حضرت سے ملاقات کی. بس مسجد سے نماز پڑھ کے جب وہ واپس گیا، پتہ نہیں کیا اللہ نے دل بدلا. گھر میں پہلی دفعہ گیا، شادی تھی، بیوی تھی، خوبصورت تھی، لیکن اس کو دیکھتا نہیں تھا. بیوی کیا، بیوی پر ایسا فدا ہوا، اللہ نے اس کی محبت دل میں ڈالی. باہر آیا, جتنی عورتیں بےہدا بے شرم عورتیں بے حیا بیٹھی تھی, سب کو کہا بیوی جاؤ اپنا رستہ لو اور آئندہ خبردار یہاں مڑ کے قدم مت, دیکھنا بھی مت یہاں پر. بس پھر نماز کے لیے پہنچا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرماتے اس کے بعد اس شخص کا یہ حال تھا کہ وہ فاسق فاجر شرابی زانی آدمی, نماز کا تو تصور کیا, ایسے بےہدا کام کرنے والا, اس کا یہ حال ہوا کہ تہجد گزار بن گیا. اور فرمایا کہ وہ اتنا رویا کرتا تھا کہ وہ شخص صاحب نسبت ہو گیا. فرمایا یہ ہے دیکھو, یہ اللہ والوں کی نظر کا جادو ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں جو اثر رکھا ہے اس کی ایک مثال ہے یہ کہ دل بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب کسی کلام کو نقل کرنا, اب دیکھیے حضرت نے کیا فرمایا, بغیر وضو ہی پڑھ لیا کر. کہنے کو تو اب کام بات کتنی آسان ہے کہ جی بغیر وضو کا فرمایا, نہیں اس کے پیچھے جو دل ہے, پھر اس کے پیچھے حضرت کی آہوزاری ہے, اس کو دیکھے اور اس شخص کی زندگی بدل گئی. اور وہ شخص میرے شیخ رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے, وہ شخص صاحب نسبت ہو کے دنیا سے گیا اور اس کی وجہ سے اس علاقے کی حالت بدل گئی. تو کسی کلام کو نقل کرنا, کسی کا کلام نقل کرے اعلی وجہ الاصلاح, تو یہ چغل خوری میں نہ آئے گا. دو بات ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قد افلح المؤمنون, کہ مومنین فلاح پا گئے. اور فلاح کس چیز کا نام ہے؟ اب کہتے تو دہر کہ جی فلاحی ادارہ, فلاحی کام, لیکن امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس فی الکلام العربی لغت کمثل الفلاح, کہ عرب کے کلام میں فلاح جیسی لغت نہیں ہے. یہ بات میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنی ہے کہ عرب کے کلام میں فلاح جیسی لغت نہیں ہے جس میں جمیع خیر الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں جس میں ہیں. اور وہ فلاح کیا ہے کہ کیا فرمایا قد افلح المؤمنون, مومنین فلاح پا گئے, مومنین کامیاب ہو گئے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. اب ان کی کامیابی یہ نہیں ہے, کسی مسلمان کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں, بڑے بڑے کارخانے ہوں, بڑے بڑے مکانات ہوں, مربع کی مربع زمینیں ہوں, ڈمپر بھی ہے, مشینیں بھی ہیں, گاڑی بھی زبردست ہے, ہر 15 دن بعد گاڑی بدل لیتا ہے, ہر ہفتے موبائل بدل لیتا ہے, گھڑی بھی بہت ہی بڑھیا, چشمہ جوتا لباس کلف والے کپڑے پہنتا ہے. یہ مومنین کی فلاح کی نشانی نہیں ہے, یہ نعمتیں ہیں. اگر کسی کے پاس گاڑی ہے, اپنا مکان ہے, بڑی نعمت ہے, گاڑی ہے, اچھی چیز ہے, یہ ایک نعمت کی چیز ہے, لیکن حقیقی نعمت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرے. لہذا دین پر چلنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ دین پر چلے گا تو جی بڑی بڑی بلڈنگیں ملیں گی, ہو سکتا ہے کہ غریب ہو جائے. لہذا امیری غریبی کا دین سے تعلق نہیں ہے. ہاں یہ تعلق ہے, یہ تعلق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہے اللہ تعالیٰ سے. اگر کسی کو امیر بنایا تو شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا, اب اس مال پر اللہ تعالیٰ کے حق کو جاری کرے. اور وہ کیا ہے؟ زکات ہے, صدقات ہے, کسی غریب کی مدد ہے, کہیں دین کے کام میں تعاون ہے, کسی کی مدد کر دی, کسی کے لیے ہسپتال, سب نعمت کی چیزیں. آخرت کی ترقی کے جہاں مواقع ملے اس پر خرچ کرے. اور جس کو غریب بنایا وہ اپنی غریبی پر راضی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حال میں رکھا, یہ ان کا فیصلہ ہے. اور کسی مالدار کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے. ہاں اگر مال چاہیے, کوئی چیز چاہیے اللہ سے مانگے کہ یا اللہ. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا کہ غریب آدمی تھا, اس کی بیوی نے کہا دیکھ ہمارا بادشاہ کتنا نیک اور رحم دل ہے, سب کی مدد کرتا ہے, تو بھی جا اس سے کچھ مانگ. اس نے کہا بہت اچھا. اب وہ چل پڑا. پتا چلا جب وہ آیا محل میں تو پتا چلا بادشاہ سلامت اس وقت مسجد میں ہے. وہ مسجد میں گیا تو دیکھا بادشاہ دعا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, نماز کے بعد دعا مانگ رہا. جب دعا مانگی تو بادشاہ مڑا, اس نے دیکھا ایک شخص ہے, پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا. انہوں نے کہا حضرت بادشاہ سلامت میں تو اپنی بات بعد میں بتاؤں گا, پہلے آپ مجھے فرمائیے آپ کیا کر رہے تھے. بادشاہ نے کہا کہ میں اللہ سے مانگ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ بادشاہ ہو کر اللہ سے مانگتے. تو بادشاہ نے کہا بھائی امیر ہو فقیر ہو شاہ ہو گدا ہو بھک منگا ہو سبھی اللہ سے مانگتے اور اللہ ہی سب کو دینے والا ہے. اس نے کہا اچھا بہت بہت اچھا. اب بادشاہ نے کہا کہ کہو کیا بات ہے کیسے آنا ہوا. کہا بادشاہ سلامت میرا کام ہو گیا بس. اس نے کہا بھائی کام کیسے ہوا, ابھی تو تم نے مجھے کچھ کہا ہی نہیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے تو کچھ نہیں کہا لیکن آپ کے کہنے سے سمجھ میں آ گئی بات. بادشاہ نے کہا وہ کیا. تو اس غریب نے جواب دیا کہ جب آپ بادشاہ ہو کر اللہ سے مانگتے ہیں, جب آپ بادشاہ ہو کر اللہ کے محتاج ہیں, تو مجھے یہ سبق مل گیا کہ میں بھی اللہ کا محتاج ہوں اور اللہ ہی سے مانگوں گا, بس میرا کام ہو گیا. اس لیے اللہ سے مانگے. کیونکہ ایک بزرگ ہے جن کا بھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا, وہ فرماتے ہیں کہ جتنے امیر قابل رحم ہوتے ہیں نا غریب نہیں ہوتا. امیر زیادہ قابل رحم ہے غریب سے. تو پوچھا حضرت وہ کیوں. فرمایا بات یہ ہے کہ غریب پر تو پہلے ہی غربت ہے, کوئی چیز نہیں ملی, وہ کہتا ہے الحمدللہ, شکر کرتا ہے, اس پر راضی رہتا ہے. بیچارہ قابل رحم تو امیر ہے, کیونکہ اس کو نعمت اگر کوئی نہیں ملتی وہ تو تڑپتا رہتا, تو وہ جو تڑپتا ہے وہی تو قابل رحم ہے نا. اس لیے فرمایا کہ امیر تو قابل رحم ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہوتا ہے پھر بھی اس بیچارے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی, اس کو اور بھی چاہیے ہوتا ہے, اور غریب جو ملتا ہے کھاتا ہے اور اس کو مزے سے کھاتا ہے الحمدللہ کا اور آگے بڑھ گیا. اور امیر بیچارہ امیر اتنا مال کے باوجود اس کو بھی صبر نہیں ہے, کہتا ہے مجھے اور چاہیے. اس لیے فرماتے ہیں قابل رحم تو امیر ہوتا ہے. بہرحال یہ اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا, ہر حال میں اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہے اور اپنی جس حالت میں اللہ تعالی کی دیدار خوشی کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرے. تو فلاح, فرمایا کہ مومنین فلاح پا گئے, مومنین کامیاب ہو گئے. ان فلاح پانے والے کامیاب مومنین کی جو پہلی صفت کو بیان کیا وہ صفت کیا ہے, الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. یہ 18 پارے کی پہلی دوسری آیت ہے. اٹھارہویں پارا قد افلاح کا جو پارے کی پہلی اور دوسری آیت ہے, قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. مومنین کی پہلی بات جو ذکر کی وہ کیا ہے, خاشع, خشوع. اب یہ خشوع کیا چیز ہے. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تعریف کی ہے خاشعون کی, خاشعون ای خائفون ساکنون, یعنی جن کی نماز میں دو صفات ہوں, خوف خدا, کیونکہ گویا کہ نماز میں دو چیزیں موجود ہونا ضروری ہے, نمبر ایک دل اور نمبر ایک جسم. دل میں خوف ہوگا کہ کتنے بڑے مالک کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ کے سامنے, کہ مجھے حکم دیا کہ نماز پڑھو, کتنا احسان ہے اللہ کا, کہ اپنے دربار میں حاضری کے پانچ مواقع عطا فرمائے، اور کوئی دربار میں دربان بھی نہیں کھڑا اور حاضری کا موقع عطا فرمایا. تو ایک تو ہو دل میں خوف ہو، خائف ہونا، اس خوف کا پتہ چلے گا کہ جسم میں سکون ہوگا. جسم میں سکون کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ نماز پڑھیں، کبھی ناک میں سے میل نکالا، کبھی کان میں سے میل نکالا، کبھی ناک کے چوہے نکال لیں، ناک میں سے کچرا، کبھی ادھر کھجلی کبھی ادھر کھجلی. پوری نماز نہیں، میرے شیخ فرماتے ہیں نماز کیا ہوئی؟ کھجلی کی مشین ہو گئی. اللہ اکبر کہتے ہی کھجلی شروع. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب نماز شروع کرو، نماز شروع کرنے سے پہلے پورے جسم سے پوچھ لو کھجلی تو نہیں ہو رہی، ناک سے بھی پوچھ لو، کان سے بھی پوچھ لو، سر سے بھی پوچھ لو، پورے جسم سے پوچھ لو بھائی کھجلی کرنی ہے. اس لیے فرمایا کہ جہاں کھجلی کرنی ہے پہلے کر لو، اور اس کے بعد جب نماز شروع کر دو اللہ اللہ، گویا کہ اللہ اکبر کہہ کر اس عالم دنیا سے اس عالم عرش پر فرش سے بندہ اللہ اکبر کہتے ہی عرش پر پہنچ گیا، اب اللہ کے سامنے کھڑا ہے. جسم زمین پر ہے اور عالم یہ ہونا چاہیے کہ عرش روح پر ہو، عرش پر روح ہو، جسم زمین پر ہو اور روح عرش الہی پر ہو، کہ کتنے بڑے مالک کے سامنے میں کھڑا ہوں. سبحان اللہ، ایسے ہو کہ اللہ اکبر کہتے ہی بس اس عالم سے رابطہ کٹ گیا، اب اس عالم جلال سے وہاں رابطہ قائم ہو گیا. اس لیے دل میں خوف ہو، اس خوف کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہ جسم میں سکون ہے، ساکن کھڑا ہے، اور سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے نماز کو پڑھے، ادا کرے. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، اس کے لیے تین کام کر لے. نمبر ایک کام تو یہ کرے کہ وضو اچھی طرح کرے، اور اچھی طرح وضو سے مراد ہے وضو کی سنتوں کا خیال کرے، اور اچھی یہ نہیں کہ بس پانی میں یوں ہاتھ ڈالا ایسے یوں ہاتھ ڈال دیا، ایسے نہیں یوں اور یوں پانی مارا پاؤں یوں ڈالے اور بس وضو ہو گیا، نہیں. وضو کی ایک سنت دلک بھی ہے، دلک کے معنی ملنا، لہذا اعضا کو ملنا چاہیے، یہ بھی ایک سنت ہے. ہاتھ دھوئے پانی لیا، اب اس کو ایسے ملے تاکہ پانی اچھی طرح لگ جائے، یہ دلک کہلاتا ہے. چہرہ دھوئے، چہرے کو ملے، یہ دلک کہلاتا ہے، اور یہ مستقل سنت ہے وضو کی. اور پاؤں دھو رہے تو پاؤں کو ملنا، یہ بھی دلک ہے، انگلیوں کا خلال ہے، ناخن بڑھے اس میں پانی پہنچائے، یعنی اچھے طریقے سے وضو کرے اہتمام سے. اور دوسرا کام یہ کرے نماز میں دل لگانے کے لیے، مسجد میں آ کر بیٹھ جائے کرے، تھوڑا جلدی آ کے بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد یہ نہیں کہ اب ہماری عادت ہے مسجد میں بھی بیٹھے موبائل نکال لیا، کس کا فون آ رہا ہے، کس کا میسج آ رہا ہے، یہ تو دور کی بات، مسجد میں بیٹھ کر گیم کھیلتے، موبائل بند کر دے تاکہ دل جو مشغولیاں ہیں، کیونکہ اصل میں دل ابھی مشغول ہے نا، تو جب مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھے گا نا دل اپنی مشغولیوں سے واپس آنا شروع ہو جائے گا اپنی جگہ پر، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نماز میں دل لگنے لگے گا. موبائل بند کر دے، عادت ڈالے مسجد میں بیٹھنے کی تاکہ دل، اور اعتکاف کی نیت کر لے، اجر ملتا رہے گا. بہتر تو ہے مسجد میں آ کر اگر نفل کا موقع ہو تو صلاۃ تحیت المسجد یا تحیت الوضو یا تحیت المسجد پڑھ لے، اور اگر سنتوں کا وقت ہے تو سنتوں کو پڑھے، اس سے جیسے فرض کے لیے دل تیار ہوگا. پھر تیسرا کام یہ کرے کہ نماز میں سوچے کہ اب مجھے ہاتھ ایسے اٹھانے، جیسے ہاتھ اٹھائے جی مردوں کی سنت ہے نماز میں کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، دونوں پاؤں بالکل سیدھے ہوں. اب اس کی توجہ کہاں ہے کہ میرا ہر عمل سنت کے مطابق ہو. وہ اپنے پاؤں کو دیکھے، پاؤں سیدھے ہیں کہ نہیں ہے، پھر ہاتھوں کو اٹھائے ہاتھ، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا، تو ہاتھ کی ہتھیلی کو، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے سامنے ایسے رکھ کر تین انگلیاں سامنے، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ایسے ہلکا بنا دیا. اب ہاتھ چھوڑا تو ناف کے نیچے، بس ناف جہاں ختم ہو رہی وہاں باندھ دیا. اب سنت کا خیال، پھر اس کے بعد اب کیا، اب اللہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں پڑھ کے سناؤ. اب یہ پڑھ رہا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب ایک ایک لفظ کی طرف یہ جا رہا ہے کہ مجھے یہ پڑھنا ہے، مانے نہیں تو کم سے کم لفظ پر توجہ. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تعوذ پڑھا. اب میرے آقا نے سکھایا، اب پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھی. پھر اب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. لفظوں پر دھیان دے، جب یہاں دھیان لگائے گا تو دھیان یا تو یہاں ہوگا یا وہاں ہوگا، جب یہاں ہوگا تو وہاں نہ ہوگا، جب وہاں ہوگا تو یہاں نہ ہوگا. لہذا جب اس نے یہاں لگا لیا تو وہاں لگے گا، تو دھیان تو لگانے کی چیز ہوتی ہے بھائی، دھیان تو لگانے کی چیز ہوتی ہے. لگائے گا تو انشاءاللہ لگ بھی جائے گا، اور لگائے گا نہیں تو لگے گا کیسے. اب دھیان لگایا کہ جی میری ایک ایک عمل سنت کے مطابق، اور یہ استحضار ہے کہ میں نے کھجلی نہیں کرنی، میں نے ہاتھ نہیں ہلانا، سکون سے کھڑا ہے، ہلتا نہیں ہے بالکل ایسے، چاہے والعصر انا آتے ہی نہ پڑے. اب اس کے بعد رکوع کر رہا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، مردوں کے لیے یہ بھی سنت ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھ کر اس کو پکڑنا، یہ بھی سنت ہے کہ اس کو رکھے بھی اس کو پکڑے بھی، یہ بھی سنت ہے. کہ رکوع کیسے کرنا ہے، بالکل سیدھی کمر ہو میری، ہاتھ بھی سیدھے، اور اب میں پڑھ رہا ہوں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اچھی طرح رکوع کیا، چاہے تین دفعہ تسبیح پڑھے لیکن اچھی طرح پڑھے. دیکھو نماز میں دل لگانے کے لیے تو دھیان لگے گا، دھیان لگائے گا تو لگے گا نا، اگر لگانا نہیں چاہتا تو لگ سکتا ہے. اب یہ شکوا کرنا دھیان لگتا نہیں ہے، تو بھائی لگتا نہیں ہے لگاؤ تو صحیح. دیکھیں ایک آدمی کسی کو فون کرتا ہے، فون نہیں لگتا، کیا چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں کر رہا میں، پھر بھی لگاتا رہتا ہے، پھر بھی فون کرتا رہتا ہے، بار بار فون ملاتا ہے، آخر مل ہی جاتا ہے. اسی طریقے سے دھیان لگانے کی تو کوشش کریں ہم، انشاءاللہ تعالی دھیان لگے گا بھی میرے دوستوں، لگانے کا کام کریں لگ بھی جائے گا. اب اس کے بعد رکوع سے سیدھا کھڑا ہوا، سمی اللہ لمن حمیدہ کہا، ربنا لک الحمد کہا. اب اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا، اب اس کو خیال ہے پہلے میں گھٹنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو رکھوں گا، پھر اپنی انگلیوں کو رکھوں گا، اپنے ہاتھوں کو رکھوں گا، پھر اپنی ناک کو رکھوں گا، پھر اپنی پیشانی کو رکھوں گا، سجدے میں اللہ تعالی کے رحمان کے قدموں میں سر رکھ دوں گا. سبحان اللہ، یہ سوچے کہ میں رحمان کے قدموں میں سر رکھ رہا ہوں، سبحان اللہ. اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے ملا کے بند کرے، انگلیاں ایسے نظر آنی چاہیے، انگلیوں کو ایسے ملائے کہ انگلیاں ایسے نظر آئے، بالکل ملی ہوئی، اس طرح انگوٹھا بھی ملا اور انگلیاں بھی ملی، یہ نظر آ رہا ہے جناب. انگلیاں جب سجدے میں ہو ایسی نظر آنی چاہیے، ایسی کہ بالکل ملی، رکوع میں ایسی نظر آنی چاہیے انگلیاں، اس طرح کھلی ہوئی، اور سجدے میں ایسے ملی ہوئی کہ انگوٹھا بھی ملا ہے، ایسی نظر آئے انگلی، اس طرح، اور بالکل سیدھی، ایسے بالکل سیدھی ہو، ٹیڑھی ایسے نہ ہو، پاؤں بھی بالکل ایسے سیدھے ہو، ٹیڑھے نہ ہو، ناک پر نظر ہو، ناک بھی سجدے میں لگائے. جو بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں ان کی ناک اٹھی رہتی ہے، اس سے ان کی نماز نہیں ہوگی. اس نماز میں سجدے میں ناک کا لگانا یہ واجب ہے، اور اگر نماز نہیں لگی رہے گی تو پھر نماز نہیں ہوگی. خیال کریں، اب ہر چیز پر دھیان دے رہا ہے تو دل نہ لگے گا اس کا. چند روز تھوڑی سی محنت کرے، اس طرح تھوڑی سی محنت، انشاءاللہ تھوڑے دن کی بات ہے نماز میں دھیان لگنا شروع ہو جائے گا. اور پھر اسی چیزوں میں سے یہ بھی ہے، اب نماز میں اپنی نگاہ بس سجدے پر رکھے، کھڑا ہے سجدے پہ، رکوع میں گیا تو پاؤں کی انگلی انگوٹھے پر نظر رکھے، اور سجدے کی حالت میں ناک کو دیکھے، جب بیٹھا ہے تو اپنی گود میں دیکھے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بس ادھر ادھر دیکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں میں، یہ استعظار. سبحان، انشاءاللہ تھوڑے دن کی بات ہے نماز میں مزہ آنے لگے گا. اور فکر نہ کرے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لمبی نماز پڑھیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز میں دھیان لگانے کے لیے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھیں. نہیں, والعصر پڑھیں, انا اتینا پڑھیں, لیکن تھوڑی سی توجہ. انشاءاللہ نماز میں دل لگے گا, کوشش کریں لگانے کی, انشاءاللہ ضرور دل لگے گا. تو پہلی صفت کامیاب مومنین کے لیے جو پہلی صفت ہے, وہ پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی نماز میں خشوع ہوتا ہے, خاشع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ صفت ہم سب کو نصیب فرما دے. کیونکہ قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. نماز اچھی ہو جائے گی, مزہ آنے لگے گا, واللہ بندگی کا بھی مزہ آنے لگے گا, نماز میں بھی مزہ آئے گا. محرمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, لے کے ذوق سجدہ پیش خدا خوش تر آیت از دو صد ملکت ترا, کہ ایک سجدہ کرنے میں مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ جیسے تجھ کو 200 ملکوں کی سلطنت سے مزہ نشہ ملتا ہے, اس سے زیادہ مزہ ایک سجدے میں ہمیں مل جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ مزہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ پڑھے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے کہ نماز میں دل لگ جائے. اللہ کرے کچھ ہم محنت کریں, لگانے کی کوشش کریں, انشاءاللہ نماز میں دل لگ بھی جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو, ہماری دینی اخلاقی ترقی کا, اور یا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما, اور ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, اپنی محبت عطا فرما, اپنا قرب عطا فرما, اپنا دھیان فرما, اور ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہمارے دنیاوی ضروریات کو پورا فرما, ہماری دینی ضروریات کو یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے. مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا. یا اللہ تعالی عزت نفس, درد دل, عظمت دین کے ساتھ خدمت دین کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمیں زبان کے جن گناہوں کی عادت ہے, یا اللہ تعالی اس پر توبہ استغفار نصیب فرما اور اس گناہ سے بچا. ہماری آنکھ کے گناہ, اور یا اللہ ہمیں جس گناہ کی عادت ہو اپنے ہمارے دل کے گناہ, اللہ اس سے حفاظت نصیب فرما. اور یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما. یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما, ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرما. یا اللہ ہمارے رحمت کو غالب فرما, اور ہماری برداشت میں یا اللہ تعالی ہمیں قوت برداشت عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے شہر میں امن فرما, امن کو قائم فرما. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا. اور یا اللہ تعالی اپنے کرم کے صدقے میں بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما. ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما بردار فرما. ہم سب کو رزق حلال, عافیت, فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما, دین کے خادموں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں امن قائم فرما, اور عالم اسلام میں یا اللہ جہاں پر شورش اور بغاوت ہے, جہاں پر یا اللہ بغاوت ہے, یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان مسلمان ملکوں کی مدد فرما. یا اللہ تعالیٰ مسلمان ملکوں کی مدد فرما. یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یا اللہ ہماری جان, ہمارے مال, ہماری آبرو کو مسلمانوں کی عزت اور حفاظت اور ان کی آبرو کی حفاظت کے لیے قبول فرما, دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے. اور سارے عالم اسلام کو یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دیجئے. اور جہاں جس ملک میں, جس علاقے میں, جہاں پر ظالموں کے ظلم کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں, یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. اور یا اللہ جو لوگ عالم اسلام کو چاہے مسلمانوں کی شکل میں اور یا غیر جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ آپ ان سے حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہاتھ توڑ دے. اللہم اجعل سارنا علی من ظلمنا. اللہم اجعل سارنا علی من ظلمنا. اللہم انصرنا وانصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحمنا وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لنا واغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم المنافقين. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے, اور یا اللہ تعالی ہمارے دینی مراکز ہمارے مقدس مقامات کے سارے عالم میں جہاں پر ہیں یا اللہ اپنے کرم سے ان کی حفاظت فرما, اور یا اللہ ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلي وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا ہے.